بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیعہ ہی اہل سنت ہیں شیعہ آڈیوز کی جانب سے اس کتاب کا چیپٹر نمبر 24، تقلید و مرجعیت اہل سنت والجماعت کی نظر میں۔ جب ہم اس موضوع تقلید و مرجعیت اہل سنت کی نظر میں سے بحث کرتے ہیں تو متحیر رہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنا سلسلہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑتے ہیں، جبکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے ائمہ اربع ابو حنیفہ، مالک، شافعی اور ابن حنبل کی تقلید کرتے ہیں، اور یہ چاروں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پہچانتے تھے اور نہ ہی ان کی صحبت میں رہے تھے۔ جبکہ شیعہ علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام کی تقلید کرتے ہیں کہ جو ہمیشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہے، اور علی علیہ السلام کے بعد جوانان جنت کے سردار امام حسن و امام حسین علیہ السلام فرزندان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقلید کرتے ہیں، پھر امام زین العابدین علیہ السلام کی، ان کے بعد ان کے فرزند باقر علیہ السلام کی، اور ان کے بعد ان کے لخت جگر صادق علیہ السلام کی تقلید کرتے ہیں۔ اس زمانے میں اہل سنت والجماعت کا کہیں وجود بھی نہیں تھا، اور نہ ہی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس وقت اہل سنت والجماعت کہاں تھے اور ان کا امام کون تھا کہ جس کی تقلید کرتے تھے، اور شریعت کے حلال و حرام احکام کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے لے کر ان مذاہب اربعہ کے وجود میں آنے تک وہ کس کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اس کے بعد مذاہب اربعہ ائمہ کی زندگی کا محور بھی واضح ہو جاتا ہے۔ اگرچہ بنی عباس کے حکام کے حزب منشا ائمہ اربعہ کے زمانے میں تفاوت ہے، جیسا کہ ہم گزشتہ صفحات میں بیان کر چکے ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے چاروں مذاہب ایک بڑے ہی دل فریب نعرہ اہل سنت والجماعت کے نیچے جمع ہو گئے، اور ہر دشمن علی آ کر انہی میں شامل ہو گیا، اور خلفائے ثلاثہ اور بنی امیہ و بنی عباس کے حکام کا شیدائی بھی ان میں مل گیا۔ بس لوگوں نے زبردستی بادل نخواستہ اس مذہب کا توق اپنی گردن میں ڈال لیا، کیونکہ حکام ترغیب و نخویف کے ذریعے اس مذہب کی ترویج کر رہے تھے۔ پھر لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر چلتے ہیں۔ پھر ہم اہل سنت والجماعت کو ائمہ اربعہ کی موت کے بعد اپنے علماء پر دروازہ اجتہاد بند کرتا ہوا دیکھتے ہیں، پس وہ مردہ لوگوں ہی کی تقلید کر سکتے ہیں۔ شاید ان کے حکام و عمرا ہی نے ان کے لیے دروازہ اجتہاد اس خوف سے بند کر دیا تھا کہ کہیں لوگ فکری آزادی حاصل نہ کر لیں اور ہماری حکومت و نظام کے لیے چیلنج نہ بن جائیں، لہٰذا انہوں نے نقد و تبصرہ کا حق بھی علماء سے چھین لیا۔ لہٰذا اہل سنت والجماعت ایک ایسے مردہ شخص کے مقلد اور ان کے پابند ہو کے رہ گئے کہ جس سے ان کی دید و شنید اور شناسائی تک نہیں ہے، کہ جس سے اس کے عدل و ورا اور علم سے ہو جاتے، وہ صرف اسلاف کے سلسلے میں حسن ظن رکھتے ہیں۔ ان میں سے ہر فریق اپنے امام کے خیالی مناقب بیان کرتا ہے، جبکہ ان کے ائمہ کے فضائل خواب و خیال یا ظن و وہم کی پیداوار ہیں۔ ہر ایک گروہ اپنی ہی چیز پر خوش ہے۔ اگر آج اہل سنت والجماعت کے ذہین و روشن فکر ان بہودگیوں کو دیکھیں کہ جو ان کے بزرگوں نے بیان کی ہیں، یا ان کے اقوال میں موجود اس تناقص کا جائزہ لیں کہ جس کے نتیجے میں ایک دوسرے کو کافر کہنے لگا اور جنگ و جدال کا سلسلہ شروع ہو گیا، تو وہ ضرور ان ائمہ کو چھوڑ دیں گے اور ہدایت پا جائیں گے۔ پھر ایک مسلمان دور حاضر میں اس شخص کی کیسے تقلید کر سکتا ہے کہ جو زمانے کی جدتوں اور ایجاد کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اور نہ ہی کسی مسئلے سے واقف ہے؟ طے شدہ بات ہے کہ مالک اور ابو حنیفہ اور اہل سنت سے قیامت کے روز اظہار برات کریں گے اور کہیں گے، پروردگار ان چیزوں کے بارے میں ہماری گرفت نہ فرما جن کے یہ مرتکب ہوئے ہیں، ہم تو انہیں جانتے بھی نہیں اور یہ بھی ہمیں نہیں جانتے، اور ہم نے کبھی ان سے یہ نہیں کہا کہ ہماری تقلید واجب ہے۔ مجھے نہیں معلوم اہل سنت والجماعت اس روز کیا جواب دیں گے جب خداوند عالم ثقلین کے بارے میں سوال کرے گا، پھر اس کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہی میں پیش کرے گا، اور اہل سنت رسول کی گواہی نہیں جھٹلا سکیں گے، خواہ یہ عذر ہی کیوں نہ پیش کریں کہ ہم نے اپنے سرداروں کی اطاعت میں ایسا کیا ہے۔ اور جب ان سے خدا یہ سوال کرے گا، کیا تم نے میری کتاب یا میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں مذاہب اربعہ کے اتباع میں کوئی عہد و پیمان یا محبت دیکھی ہے؟ اس کا جواب معروف ہے، اس کے لیے مزید علم کی ضرورت نہیں ہے۔ کتاب خدا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ کتاب خدا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صاف طور پر اطرات طاہرہ سے تمسک کا حکم ہے، اور ان سے روح گردانی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ شاید وہ کہیں گے، پروردگار ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، تو ہمیں ایک مرتبہ پھر لوٹا دے تاکہ ہم نیک کام کریں، اب تو ہم کو پورا یقین آ گیا ہے۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 12۔ لیکن ان کی بات قبول نہ کی جائے گی اور کہا جائے گا کہ یہ تو تم پہلے بھی کہا کرتے تھے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، میں نے انہیں اپنی عترت کے بارے میں وصیت کی اور اپنے قرابت داروں کے متعلق ان تک تیرا حکم پہنچا دیا، لیکن انہوں نے میری بیعت توڑ ڈالی اور مجھ سے قطع رحم کیا، میرے بیٹوں کو ذبح کر ڈالا اور میری حرمت کو مباح سمجھا، انہیں میری شفاعت نصیب نہ ہو۔ ایک مرتبہ پھر ہم پر یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ اہل سنت والجماعت نے نہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صلہ رحم کیا اور نہ ان کی آل سے محبت کی، اور جس نے عترت کو چھوڑ دیا اس نے قرآن کو چھوڑ دیا، اور جس نے قرآن کو چھوڑ دیا اللہ اس کا سرپرست و مددگار نہیں ہے۔ ترجمہ ہے، اور جس روز ظالم اپنے ہاتھ کاٹنے لگا اور کہے گا ایک کاش میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو گیا ہوتا، ہائے افسوس، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، یقیناً اس نے میرے پاس نصیحت آنے کے بعد مجھے بہکایا، اور شیطان تو انسان کا رسوا کرنے والا ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 27-29۔